الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الله رب العزة میرے مرشد میرے شیخ دعوان برکاتہم فرماتے ہیں کہ اہل محبت جو ہوتے ہیں وہ با وفا ہوتے ہیں، ہمیں ہے ان سے وفا کی امید، ہمیں ہے ان سے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہمیں ہے ان سے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. اور میرے مرشد کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے. یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں، تو ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بنا ہوں. جب بے وفا ہیں تو بے وفاؤں سے دل لگائیں گے تو وہ بے وفائی ملے گی، اور اگر وفاداروں سے دل لگائیں گے تو وفا ملے گی. اس لیے میرے مرشد دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل محبت ہوتے ہیں یہ وفادار ہوتے ہیں. اور حضرت والا دامت برکاتہم نے اس کی ایک بڑی پیاری دلیل پیش فرمائی. فرمایا وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جگہ دو بھائی، تم اندر گھس جاؤ، ابھی ادھر اندر گھس جا. اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اے یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، کہ تم میں سے اگر کوئی بے وفا ہوا، مرتد ہوا، مرتد کی سزا اسلام کے اندر جو ہے وہ قتل ہے، ارتداد، یعنی اپنے دین سے پھر جانا. اور اس کو عشق کی اصطلاح میں کہیں گے بے وفا ہو جانا. عشق کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ بے وفا ہو جانا. یہ تو بے وفائی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اقرار کیا، اب غیروں سے بھی دل لگا رہے. اور ارتداد جو ہوتا ہے اور مرتد جو بنتا ہے وہ اپنے ارادے سے مرتد ہوتا ہے. اس لیے عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں پر جو صیغہ ہے ارتداد، جو کہ باب افتعال کہلاتا ہے، جس میں فاعل یعنی کرنے والے کا اپنا ارادے کا دخل ہوتا ہے، وہ اپنے ارادے سے مرتد ہوتا ہے. اور ارتداد کے جراثیم کیوں پیدا ہوتے ہیں، یہ بے وفائی پیدا کیوں ہوتی ہے، یعنی انسان اللہ والوں سے بے وفائی کرتا ہے، اللہ تعالی سے بے وفائی کرتا ہے، نیک لوگوں سے بے وفائی کرتا ہے، اور اس بے وفائی کی وجہ یہ ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر رول مانی کے اندر فرمایا کہ لا تتخذ، اسی آیت سے پہلے شروع میں، لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء، کہ ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یعنی غیروں سے دوستی مت کرو. لہذا اب جو کوئی آدمی غیر سے دوستی کرے گا، مثلا اس کو یوں سمجھے کہ ایک آدمی کسی شیخ سے تعلق رکھتا ہے یا کسی دینی جماعت سے، دین والوں سے تعلق رکھتا ہے، اب لازمی سی بات ہے کہ اس دین والے سے اور دین والوں سے ہر کسی کو تو اچھا نہیں لگے گا نا، خصوصاً اللہ والوں کے تو دشمن زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے اپنے جو کرتوت ہیں وہ ٹھنڈے پڑتے ہیں، وہ کرتوت کو کھول کر بیان کرتے اور برائیوں کو کھول دیتے. اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب اگر ہم نے، انہوں نے اپنا کام کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری برائیاں بند ہو جائیں گی. لہذا کفار اور مشرکین کو ان کو کیا تکلیف تھی، یہی تو تکلیف تھی، گویا کہ ان کا حلوہ مانڈا بند ہو رہا تھا، اسی سے تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا اسی وجہ سے اللہ والوں کے دشمن ہوتے ہیں. اور وہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ دشمنی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے فعل کو کچھ مت بولو, ہم جو چاہے کریں ہم آزاد ہیں, کچھ مت بولو. اسی لیے میرے پیارے دوستو ان کے جو دشمن ہوتے ہیں, اب ایک آدمی اللہ والوں سے بھی دوستی کرے اور دشمنوں کی محفل میں بھی جائے, یہ صفت منافق کی ہے, یہ صفت منافق کی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خشرو قرآن پاک میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب ایمان والوں سے ملتے ہیں قالوا آمنا, کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب یہ ان شیاطین سرداروں کے پاس جاتے ہیں مشرکین کے پاس ان کی تنہائیوں میں, تو کیا کہتے ہیں, قالوا انا معکم, ہم اصل میں تو تمہارے ساتھ ہیں. اور رہی بات ان کا, انما نحن مستہزئون, ہم تو ذرا ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, استہزاء کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو, اللہ یستہزئ بہم, وہ کیا ہمارا مذاق اڑائیں گے, وہ کیا ایمان والوں کا مذاق اڑائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق فرمائے گا. اس لیے یہ جو صفت ہے کہ آدھے تیتر آدھا بٹیر, ایک محاورہ ہے نا, آدھا تیتر آدھا بٹیر, یعنی عبد الرحمن بھی بنو عبد الشیطان بھی بنو, یعنی اللہ والوں سے بھی دوستی کرو اور شیاطین سے بھی تعلق رکھے. اور ان شیاطین کی صفات میں سے, اس زمانے میں ان شیاطین کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ پیٹ پیچھے اللہ والوں کی غیبتیں کریں گے اور دین کا کام کرنے والوں کی غیبت کریں گے, یہ ان کی صفات میں سے ہے. کہ سامنے ہو سامنے ہو, جی جی جناب ماشاءاللہ واہ واہ سبحان اللہ, اور پیٹ پیچھے گئے اب وہاں پر برائیاں کر رہے ہیں اور غیبتیں کر رہے ہیں, یہ ہے شیاطین کی صفات. لہذا جو اس قسم کے لوگوں سے رابطہ رکھے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر بھی بے وفائی کے جراثیم پیدا ہوں گے. اس کو چھوڑ دو, اس قسم کے لوگوں سے جو رابطہ رکھے گا اب دن رات برائیاں سن رہا ہے ان سے, ادھر مجلس میں بھی آ رہا ہے ادھر تعلق بھی رکھ رہا ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا اثر ان کے قلب کے اندھیرے کا اثر اس کے قلب پر ہوگا اور عبادت کی لذت سب چھن جائے گی, کیونکہ انسان سنتے سنتے اس کے قلب میں کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے جس سے اس کے دل میں اندھیرے چھا جاتے ہیں, اور اس اندھیروں کی وجہ سے اس اللہ والے کا فیض, کیونکہ پھر آہستہ آہستہ اعتراض پیدا ہونا شروع ہوتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے فیض سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر سیکھ نہیں آتا. دیکھیں نا 220 وولٹ آ رہے ہیں, 220 پورے وولٹیج پورا ہے اور تار بھی بڑی شاندار ہے, لیکن اگر تار ڈھیلی لگی بھی ہو لگا. اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو اللہ والوں کا فیض تو پورا ہے, جو کمی ہوتی ہے وہ ہمارے تعلق میں کمی ہوتی ہے کہ وہ ڈھیلا بھی ہے لہذا ساتھ ساتھ اعتراض کا اسپارک بھی مارتا رہتا ہے, شعلے نکلتے رہتے ہیں اعتراض کے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی مشینیں نہیں چلتی, پھر یہاں تک کہ ٹیوب لائٹ بھی نہیں جلتی, سیور تو جل جاتا ہے لیکن ٹیوب لائٹ نہیں جلتی, یہ نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے منع فرمایا کہ غیروں کے ساتھ مت بیٹھو کیونکہ اس سے جراثیم پیدا ہوں گے. اس لیے بزرگوں نے یہ بات, امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں نے اس بات کو بہت واضح لکھا ہے کہ شیخ کو چاہیے اپنے مریدین کو منع کرے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں جو اللہ والوں پر اور علماء ربانیین پر اعتراضات کرنے والے ہوں. اب آپ دیکھیے آج کل جو میڈیا ہے, میڈیا میں زہر ہے کہ بس یہ جو مولوی کا دین ہے نا, بس مولوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مولوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس مولوی کو بیچ سے نکالو, ساری مستیاں اسی کی ہیں. اب میڈیا میں آپ سے سارا زہر, ساری وہ جو اینکر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی ساری تبصرے اور حاصل بحث اور پورے اس پروگرام کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ مولوی کو ہٹا دو بس, کیونکہ مولوی ہٹ جائے گا نا پھر قرآن و حدیث کی ہم اپنے مطلب اور مرضی کی شرح کریں گے. اور یہی ہوا اور یہی ہوتا ہے, یہی ہوا اور یہی ہوتا ہے کہ مولوی ہٹا دو پھر کچھ نہیں بچتا بھائی. یعنی آپ تصور کریں جن علماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث فرمایا, تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے باپ کی جائیداد اور کسی شخص کی جس کا انتقال ہو گیا, دنیا سے پردہ فرما لیا اس نے, اگر اس کی کوئی چیزیں چاہیے تو اس کے وارث سے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو اپنا وارث فرما رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ علماء میرے وارث ہیں اور میں نے ان کو وراثت دراہم اور دینار میں نہیں دی ہے بلکہ علم کے اندر دی ہے. اور یعنی جو جتنی محنت کرے گا, جتنا تقویٰ سے رہے گا, تو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وراثت سے وہ حصہ لے گا. بحظ وافر, جتنی محنت کرے گا. حضرت درائم اور دینار ان کی وراثت نہیں ملی بلکہ علم ان کی وراثت ملی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرمائے کہ یہ میرے وارث ہیں, اور ہم جب علماء کو ہی پیچھے ہٹا دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال کیسے ملے گا؟ لہذا اس کا نتیجہ یہ ہے, روزے پر بحث تو روزے کی کیا ضرورت ہے, نماز پر بحث نماز کی کیا ضرورت ہے, نماز کا نام رکھ دیجیے ایکسرسائز ہے نماز, بندر کی طرح اچھلو تو کیا نماز کے برابر ہو جائے گا؟ یہ ایکسرسائز نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے دنیاوی فائدے ہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن حقیقت میں نماز بندے کے اللہ تعالی کے اس رابطے اور تعلق کا نام ہے کہ جو تہم تمہیں بس آگاہ ہے اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. ہر ایک کی نماز کی لذت الگ ہوتی ہے. روزے جی, روزہ تو ہے بھوکا پیاسا رہنے کا نام, صرف یہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے, وہ تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اب تو کم کھاؤ, وہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. حقیقت میں اللہ کے نام پر بھوکا پیاسا اس ان مخصوص اوقات میں رہنے کا نام ہے روزہ. پہلے کوئی آدمی 24 گھنٹے بھوکا رہے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لہذا عجیب بات یہ ہے کہ اگر بھوکا پیاسا رہے تو ویسے کمزوری ہو جاتی ہے لیکن روزے میں نہیں ہوتی, خصوصاً رمضان شریف کے روزے ایسی قوت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اکبر. اب یہی اعتراضات کرتے ہیں قربانی کے اوپر, اور اس قربانی کے اعتراض میں ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جانور ختم ہو جائیں گے, لیکن میں واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں, قربانی کے 3 دن گزر جائیں جب پورے ملک میں لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں, آپ پھر پنجاب اور سندھ وغیرہ چلے جائیں آپ کو ریوڑ کے ریوڑ نظر آئیں گے جانوروں کے. کتیا ہر 6 مہینے میں 6 بچے دیتی ہے, ہر 6 مہینے میں 6 بچے, اور بکری سال میں 1 بچہ دیتی ہے. یہی گائے بھینس کا حساب ہے, لیکن کتیا کے ریوڑ کبھی نظر نہیں آئیں گے, کتوں کا ریوڑ کبھی نظر نہیں آئے گا. اور جس جانور کو اللہ تعالی نے اپنے لیے پیدا فرما دیا کہ ہماری قربانی کے لیے یہ ہوگا, آپ کو وہ عید کے 3 دن گزرتے ہی, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک 1400 سال سے کتنی ساری قربانی کی زمانے آئے ہیں, ہر سال لاکھوں جانور ختم کیوں نہیں ہوئے بھائی, بلکہ نسلیں اس کی ان کی اور محفوظ ہو گئی. جو جانور قربانی کے لیے قبول ہو گیا اللہ تعالی نے اپنے کرم سے اس کی نسلوں کو محفوظ فرما دیا. اب یہ وہ برکت ہے میرے پیارے دوستو, یہ وہ برکت ہے جو بغیر نور وحی کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. اب دیکھیں نا روزہ کیا ہے, روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہی ہے, تو انسان بھوکا پیاسا رہے, لیکن روزے سے جو بھوک پیاس میں جو ایک لذت ملتی ہے اور ایک معرفت اور تعلق پیدا ہوتا ہے, اب عاشق کیا ہے اگلے دن بھی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. مان لو کبھی کبھی روزہ زیادہ لگتا ہے نا, اور ایسا روزہ لگتا ہے کہ شام کو کہتا ہے بس بھائی کل روزہ نہیں رکھنا میں نے, افطار کرتے ہی رات کو پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے، کیا خیال ہے، صبح دیکھیں گے. اور حقیقت میں اس کے دل میں وہ ارادہ بن چکا ہوتا ہے، یعنی میں روزہ رکھوں گا، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں صبح دیکھیں گے. اور صبح دیکھو اٹھ کے بیٹھا ہوا تیار، پھر گویا کہ قربان ہونے کو پھر تیار ہے. سبحان اللہ، یہ کیا چیز ہے میرے پیارے دوستو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اللہ تعالیٰ نے جو لذت رکھی ہے وہ چیز ہی کچھ اور ہے. اس لیے منع فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہے، ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے جو اللہ والوں پر اعتراضات اور تنقید کرنے والوں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اندر بے وفائی کے جراثیم پیدا ہوں گے، قلب میں ظلمت اور اندھیرے پیدا ہوں گے، نتیجہ یہ ہوگا دین سے پھر جائے گا. یہی اللہ نے فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ ہاں اگر تم دین سے پھر جاؤ گے نا تو یاد رکھنا دین تمہارا محتاج نہیں ہے. اس لیے مت کہو یمنون علیک ان اسلموا، تم یہ احسان جتاتے ہو کہ تم اسلام لے کر آئے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دی لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارا اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں ہدایت دے دی. ہدایت کا نور دل میں عطا فرما دی، اللہ کا کرم ہے. لہذا یہی حال مشائخ کا اور دین والوں کا ہے کہ نہ کوئی مال دے کر، کوئی مجالس میں شرکت کر کے کوئی احسان نہ کرے کہ ہماری وجہ سے رونق ہے، ہماری وجہ سے ادارہ چل رہا ہے، یہ ہمارے نذرانے ہدیوں سے کام چل رہا ہے. تو جس مدرسے میں، جس دین والے میں اگر یہ پیسہ مال خرچ کرتا ہے تو ایک کام کرے، تجربہ کر کے دیکھ لے، ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھ لے کہ جس کو یہ گھمنڈ ہے کہ میری وجہ سے ادارہ چلتا ہے، تو ایک کام کرے نا، اپنا کام یہ کرے، دینا چھوڑ دے. ایک سال، دو سال، تین سال نہ دے، پھر دیکھے کہ وہ گرتا ہے یا چڑھتا ہے، پھر پتہ چل جائے گا، پھر اپنی حیثیت اور اپنی اوقات پتہ چل جائے گی کہ ہم کیا چیز ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اگر ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہماری آبرو کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اللہ اکبر، سلطان شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں. ارے تھوڑا سا یوں بھائی بیٹھو، وہ ہمارے ایک دوست آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، کہ یہ تو احسان مت جتلا کہ تو نے سلطان کی خدمت کی ہے، بلکہ منت شناس ازو کے بخدمت گزاشتت، بلکہ سلطان کا احسان مند رہے کہ اس نے تجھ کو اپنی خدمت پر لگا لیا. حضرت والا میرے مرشد دامودر کاتب نے سنایا کہ حضرت قطب العالم راشد احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت آرام فرما تھے، اور کچھ علماء بھی تھے، کچھ لوگ حضرت کے پیر دبا رہے تھے. تو ایک مولوی صاحب نے کہا حضرت یہ جو بزرگان دین ایک بات فرماتے ہیں کہ جس کے پیر دبائے جاتے ہیں تو پیر دبانے والے کو ثواب ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں دبوانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دبانے والے کو تو ثواب مل رہا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے، دبوانے والے کو کیسے ثواب مل رہا ہے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے عملی طور پر کیا فرمایا، کیا کام کیا، اپنی ٹانگ کو پیچھے کر لیا، فرمایا آپ دباؤ، یہ جو تمہیں ہم نے اپنی ٹانگ دیے دبانے کے لیے، کیا ہمیں نہ ملے گا؟ ہماری وجہ سے تو ظالم تجھے ثواب مل رہا ہے. تو اس لیے فرما دیا کہ بے وفائی نہ کرنا. میرے مرشد دعوت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ کروڑوں صحت، کروڑوں جان عطا فرمائے. حضرت والا کیا جب تعلق ہوا، میں اس وقت 21 برس کا تھا تقریبا، اور اب تقریبا 40 برس کا ہوں. تو جب حضرت والا سے تعلق ہوا تو حضرت والا دعوت برکاتہم کیا جو پہلی چیز اور پہلا سبق ہم نے پڑھا نا، وہ تھا وفاداری کا، کہ دیکھو بے وفائی مت کرنا. یہ حضرت کیا پہلا سبق پڑھا کہ بے وفائی مت کرنا. اس لیے میرے مرشد دامت برکاتہم حضرت والا جب اپنے شیخ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے تھے، تو حضرت کے حاسدین جیسے ہوتا ہی ہے، ہر دنیا تو کیا دین کے کام کرنے والوں کے تو زیادہ حاسد ہوتے ہیں. اور حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ حضرت والا سے بہت محبت فرماتے تھے. یعنی جس وقت حضرت کی عمر 21-22 برس کی تھی، حضرت چونکہ زمیندار تھے حضرت پھلپوری، تو اپنے ہزاروں ہزاروں اس زمانے کے یعنی بہت خطیر رقم، بڑی رقم حضرت کے پاس رکھواتے تھے امانت کے حفاظت کے لیے. تو لوگوں نے کہا، خاندان والوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، یہ آپ یہ کس لونڈے کے حوالے کر دیتے، یہ تو کم عمر لڑکا ہے، آپ کس کے حوالے کرتے یہ؟ تو حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خاموش رہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر جوش میں ایک بات فرمائی، فرمایا یاد رکھو اس شخص کی نظر میں 5 لاکھ روپیہ اور 5 روپیہ ایک برابر ہے، یعنی یہ شخص لالچی نہیں ہے. اور پھر یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ منظر یہ دیکھا کہ حضرت کے ہاں جو کتابیں شائع ہوتی ہیں اور تقسیم ہوتی ہیں، جو لوگ خانقاہ جاتے ہیں وہاں روزانہ کتابوں پہ کتابیں، یہ جو حضرت کے ہاں کتابیں ملتی ہیں یہ حضرت کے اپنے پیسے کی ہوتی ہیں. اور حضرت نے دسیوں مرتبہ خادم سے فرمایا جو میرا ہے نا سب دے دو، کتابیں شائع کرو کہ دین پھیلے، دین کی اشاعت ہو. لہذا موٹی موٹی کتابیں، چھوٹے واس، یہ سب حضرت والا کے اپنی ذاتی رقم سے تقسیم ہوتا ہے. اور حضرت نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کتنی رقم دے رہا ہوں. لہذا ایک مرتبہ 14 لاکھ روپے تھے، سب دے دیے، سب اس لیے کہ اشاعت دین کے لیے. اور امیر صاحب نے بتایا کہ ہم نے تو بہت تھوڑا دیکھا، امیر صاحب کو تو اللہ جزائے خیر دے، اتنی مدت میں حضرت کی خدمت میں رہے. میر صاحب نے کہا یہ کیا، ہم نے تو تماشا دیکھا اس سے بھی زیادہ. لذا آپ تقویٰ کا عالم دیکھیں، تقویٰ کس کو کہتے ہیں. میر صاحب نے سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت کا سفر غالباً برطانیہ کا تھا، برطانیہ کا سفر تھا، تو حضرت والا کو وہاں پر کچھ لوگوں نے مدرسے کے لیے، حضرت کے مدرسے کے لیے کچھ رقوم دی، کچھ ہدیہ بھی دیا. تو حضرت والا نے میر صاحب سے فرمایا کہ میر صاحب دیکھو جو مجھے ہدیہ ملے نا وہ بھی لکھ لو، جو مدرسے کی رقم ہو وہ بھی لکھ لو، تاکہ اپنے ذہن پر ہم اعتماد نہ کریں، لکھا ہوا ہوگا دیکھ لیں گے اور اپنی چیز ہم رکھ لیں گے باقی مدرسے میں. میر صاحب کہتے ہیں کہ میرا میر صاحب ماشاءاللہ مست اور عجیب مزاج کے ہیں، کہتے ہیں میں نے کچھ لکھا کچھ بھول گیا. اب جب واپس پاکستان پہنچے تو میر صاحب سے حضرت نے فرمایا کہ لاؤ بھائی ڈائری لاؤ جس میں تم نے نوٹ کیا تھا. اب انہیں ڈائری دی تو اس میں بہت ساری رقوم تھی جو حضرت کو ہدیہ ملی تھی وہ لکھی بھی نہیں. فرمایا میر صاحب یہ کیا آپ نے لکھا نہیں؟ کہا حضرت میں بھول گیا. فرمایا اچھا آپ بھول گئے، اب آپ بتائیے، آپ سوچیں ہم لوگ کیا کریں گے، جی فلاں نے ہدیہ دیا ہے اور اچھی طرح یاد ہے اور یہ بالکل جائز ہے. لیکن معیار تقویٰ دیکھیے، جو لکھا ہوا تھا حضرت نے وہ تو رکھ لیا، اس کے علاوہ جو نہیں لکھا ہوا تھا وہ سب کا سب مدرسے میں داخل کر دیا، اس میں حضرت کا ہدیہ بھی تھا اور یقینی ہدیہ تھا. جو یہ ہے میرے پیارے دوستو معیار تقویٰ، اس کو بولتے ہیں. ہم لوگ تو اپنے نفس پر اپنے یاد پر اعتماد کریں گے اور واقعی وہ اعتماد ہے کہ یقینی چیز ہے کہ ملا ہے ہدیہ، لیکن اللہ اکبر احتیاط اس کو کہتے ہیں کہ جو لکھا وہ لے لیا اور جو نہیں لکھا وہ نہیں لیا. یہ ہے تقویٰ کی چیز میرے پیارے دوست. اس لیے اللہ تعالی نے اہل وفا کے کو پیش فرمایا بے وفاؤں کے مقابلے میں. اور ان اہل وفا کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اس پر میرے مرشد نے فرمایا یہ اہل محبت جو ہیں وہ بے وفا نہیں ہوتے. اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، نتیجہ یہ ہوا ایک گیا 10 آ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک بے وفا کے بدلے میں 10 با وفا دے دیے اور اہل محبت دے دیے. اس لیے محبت، اب رہی بات وہ محبت کیسے پیدا ہو، کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وفا کے لیے چاہیے, وفاداری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ سے مانگو, اللہم انی اسألوک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں, وحب من یحبک, اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں. پتہ چلا جب محبت پیدا ہو جائے گی نا, کیونکہ محبت وہ چیز ہے میرے پیارے دوستو, جب انسان کا کسی سے تعلق ہوتا ہے, کسی سے رابطہ ہوتا ہے, تو اس رابطے اور تعلق میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے, اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, کبھی خوشی کبھی غم. اس لیے کہتے ہیں کہ دوست وہ نہیں ہے جو ہماری خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو, بلکہ دوست وہ ہے جو ہمارے غموں میں شریک ہو. کیونکہ جب مال کی فراوانی ہے تو ہر کوئی السلام علیکم, اور جب مال گیا تو سب نے آنکھیں بدل لی. یہ تو تماشا ہم دیکھتے رہتے نا, تو اس کو دوست نہیں بولتے, یہ محبت والے نہیں ہیں. محبت کی صفت یہ ہے کہ خوشی تو خوشی غم میں شریک ہو. کہ مان لو دوست پر ایسے حالات طاری ہو گئے, اب یہ تو نہیں نا چھوڑ کر بھاگ جائے گا. جب میں نے حضرت سے نیا تعلق تھا اسی زمانے میں ایک سفر ہوا رحیم یار خان کا, حضرت والا کا انداز تربیت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیسا ہے. تو رحیم یار خان کا سفر تھا, تو ہوا یہ کہ حضرت والا نے مجھ کو امیر بنا دیا. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میرے اندر تو یہ صلاحیت بھی نہیں ہے. تو حضرت والا ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر فرمایا کہ شیخ ایک بات کو فرما رہے ہیں اور تم اس کو منع کر رہے ہو, یہ کتنی بے ادبی کی بات ہے. دادا ادب سکھا دیا کہ اگر شیخ کچھ فرمائے تو اس کو قبول کریں, انکار نہ کریں. تو خیر حضرت نے یہ بات فرمائی تو میں نے حضرت سے معافی مانگی کہ میں نے کہا حضرت میں آداب سے ناواقف. خیر ہوا یہ کہ پھر وہ ٹرین کا سفر تھا, ٹرین سے اس زمانے میں حضرت والا جہاز سے تشریف لے جا رہے تھے اور میں بھی اور ہمارے بہت سارے پیر بھائی, وہ ریل گاڑی سے سیٹ کرائی, وہ سب میرے ذمہ تھا. خیر سیٹ کرا کر انتظامات کرنا اور ایک خیر وہاں پہنچے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھ کو یہ سعادت بھی نصیب ہوتی تھی کہ حضرت کے کمرے میں سوتا تھا, میں خدمت میں ہوتا تھا, شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت, یہ شادی سے پہلے کی بات ہے. تو حضرت والا کو رات میں عموماً نیند بہت کم آتی ہے, اور وہ جو رات کا زمانہ ہوتا ہے وہ جو وقت کا, اس زمانے میں بھی حضرت نے ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے وہ وقت کرے اوقات, اور اس کی کیفیت اس طرح پتہ چلتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت سو چکے, حضرت کو یہ سمجھے اور ہم جا کر لیٹ گئے. اب جا کر لیٹ گئے تو جوانی کی نیند تو وہ کہتے ہیں سولی پر بھی آ جاتی ہے. لہذا اب لیٹے اور سو گئے, پتہ ہمارا تو واضح پتہ چلتا ہے کہ سو چکے. تو کبھی آنکھ کھلی تو دیکھا حضرت والا اس وقت میں گنگنا رہے ہیں, کبھی شیر کوئی ایسی چیز کے بس, اور بہت ہی عجیب, یعنی حضرت کی جو آواز وہ اتنی درد بھری اور ایسی پر اثر پر تاثیر, ایسا لگتا ہے کہ بس وہ کانوں کے ذریعے سے دل میں اتر رہی ہے, گویا کہ ایک نور ہے, نور وہ دل میں داخل ہو رہا ہے, عجیب کیفیت, ایسا عالم. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی توفیق عطا فرمائی کہ حضرت کی خدمت میں. تو ہفتے کے دن دوپہر کو حضرت کا جہاز تھا, تو ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے, تو ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ جمعے کو چلتے ہیں, ٹرین والے تھے نا, تو جمعے کو چلتے ہیں اور جمعے کی ٹرین لے کر جائیں گے تو وہ پہلے چلتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے کچھ اچھا, میں حقیقت میں اس زمانے میں اتنے آداب سے واقف نہیں تھا. تو وہ جب انہوں نے مشورہ دیا تو دل میں ایک عجیب سی کھٹک سی ہوئی. تو ہمارے ایک پیر بھائی ہیں ابھی بھی ہیں, ان سے میں نے, اور تو کسی سمجھ میں نہیں آیا کس سے کہوں, ان سے میں نے کہا کہ مجھے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں حضرت والا سے پہلے ہم چلے جائیں, حضرت پردیس میں اور پردیس میں چھوڑ کر پہلے چلے جائیں. میں نے کہا یہ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت تشریف لے جائیں جہاز سے, پھر اس کے بعد ہم چلے جائیں گے. چلے جائیں گے کیا؟ تو ان صاحب, وہ جو دوسرے لوگ تھے, ان سے میں نے بات کہی تو وہ کہنے لگے, ارے جی بعد میں ہم ٹرین پر جائیں گے اور وہاں جا کر کراچی میں حضرت کے استقبال کریں گے. اب یہ ایک عجیب نعرہ تھا یہ, انہوں نے ایک تو مجھے بہرحال یہ کھٹک ہوئی. اب میں نے انکار کیا, میں نے کہا یار یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا. تو ان لوگوں نے کیا کیا, وہ حضرت کی خدمت میں چلے گئے اور انہوں نے حضرت سے جا کر کہا کہ حضرت ہم لوگ پہلے جانا چاہتے ہیں اور ہم ٹرین سے جائیں گے اور آپ کا وہاں پہنچ کر استقبال کریں گے. اب شیخ منع فرمائیں گے, حضرت نے کچھ نہیں منع فرمایا, ہاں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اب تو وہ باہر نکلے, انہوں نے کہا دو دیکھو حضرت نے فرما دیا نا, اب پھنس گئے. لیکن میں نے ان سے کہا, میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, ابھی بھی مجھے ہضم نہیں ہو رہا یہ. خیر اللہ تعالیٰ, پھر میں نے دعا بھی مانگی کہ اللہ آپ اپنا کرم فرمائیے کہ مجھے تو بات سمجھ میں آ نہیں رہی آپ کا. بس دل میں بات جم گئی کہ میں نے نہیں جانا. دادا حضرت والا ان ساتھی جو تھے ان کا میں نے ٹکٹ کروا دیا, میں ذمہ دی. میں نے ٹرین تک گئے تو سیٹیں کوشش کی, ملی نہیں. انہوں نے کہا ہمیں سیٹ, ہمیں ٹکٹ دلا دو, ہم لیں گے اور ٹرین میں کہیں نہ کہیں آگے سیٹ مل جائے گی. اچھا بہت اچھا, ان کو ٹکٹ دلایا تو ٹرین سے رخصت کیا. اچھا بھائی اسٹیشن سے السلام علیکم, چل پڑے. اب میں, حضرت میر صاحب تو حضرت کے ساتھ ہوتے ہی تھے, میں تھا اور وہ جناب ہمارے ایک جو حضرت کے خادم وہ بھی تھے. وہ دن گزر گیا, حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ تم نہیں گئے؟ میں نے کہا حضرت نہیں, میں نہیں گیا. کب جاؤ گے؟ میں نے کہا حضرت جب آپ تشریف لے جائیں گے اس کے بعد. حضرت کچھ نہیں فرمایا, خاموش ہو گئے. اب وہ رات گزر گئی, اگلے دن فجر کا وقت تھا تو فجر سے قبل میں حضرت والا کو وضو کرا رہا تھا. تو حضرت کو وضو کراتے کراتے جب حضرت والا نے چہرہ دھویا تو چہرہ دھو کر فرمایا, ایک عجیب حضرت نے بہت ہی عجیب اس سے فرمایا, فرمایا حبیب اللہ بہت اچھا ہوا تم نہیں گئے, یہ جملہ فرمایا بس. تو میں نے اس وقت اتنا اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک عجیب سا لگتا ہے کہ شیخ وہاں ہے اور چھوڑ کر بھاگ گئے, کہ جیسے جان جھوٹی تو لاکھوں پائے, زبردستی بٹھا کے رکھا ہوا تھا. تو میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ نے وفاداروں کے لیے محبت کا انتخاب کیا. سبحان اللہ, پتہ چلا محبت وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان پر اگر کبھی ایسے حالات بھی گزرے نا, محبت جو ہے نا سنبھال لیتی ہے. کیونکہ تعلقات میں کبھی تغیر جو آنے لگتا ہے تو اس کو سارے کے لیے محبت چاہیے. لذا آپ دیکھیں صحابہ نے یہ جو اتنی بڑی بڑی قربانی دی صرف محبت کی وجہ سے, حالانکہ کتنی تکلیفیں گزری ان پر. لذا آج بھی دیکھیں میاں بیوی, دوست احباب, شیخ مرید, استاد شاگرد, حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, وہ دیکھیے جب انگریز نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا تو حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار نہیں کیا تھا, بلکہ وہ صرف اس لیے ساتھ گئے تھے کہ میں اپنے استاد کی خدمت کروں گا. اور گرفتاری کے اس زمانے میں یہ کیا چیز ہے میرے پیارے دوستوں, یہ ہے وہ محبت کہ اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیا. بغیر محبت کے یہ ممکن ہے چیز؟ یہ ہے وفاداری کا وہ جذبہ. دادا آج جہاں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا نام آئے گا, وہاں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا بھی نام آئے گا. جہاں تاریخ وفاداری لکھی جائے گی, اور تاریخ کے اندر جہاں وفاداریوں کا ذکر آئے گا وہاں اس وفاداری کا بھی ذکر آئے گا. اور جہاں تاریخ کے اندر وفاداری کا ذکر آئے گا, وہ میرے شیخ کی اس وفاداری کا بھی ذکر آیا تھا جو میں بتا رہا تھا کہ حضرت کے جو دشمن تھے, یہاں تک کہ حضرت کے لیے قتل کی سازش ہوئی. تو حضرت کے ایک پیر بھائی نے ہاتھ جوڑ کر حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, خدا کے لیے آپ چلے جائیں. تو میرے مرشد رونے لگے اور رو کر فرمایا کہ بات آپ کی تو ٹھیک ہے, جان کو تو خطرہ ہے, میں چلا تو جاؤں گا, میری جان تو بچ جائے گی لیکن ساری زندگی بے وفائی کا دھبا لگ جائے گا کہ دیکھو یہ جان بچانے کی خاطر سے بھاگ گیا تھا. اللہ لہذا اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ وفاداری کے صدقے میں کیا انعامات عطا فرماتے. حضرت والا سے جو آج دین کا کام لیا اور حضرت والا کو اس کی زندگی مبارکہ میں جو برکت عطا فرمائی, کتنے مردہ دل زندہ ہو گئے, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اللہ کی محبت حضرت سے سیکھی, کتابیں پڑھ کے, مجلسوں سے کتابیں پڑھ کے, سیڈیاں سن کر, کیسٹیں سن کر, اشعار پڑھ کے, اشعار سن کر کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی. یہ ہے وہ انعام جو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے عاشقوں کو عطا فرماتا ہے. اس لیے وحب من یحبک, اہل محبت کی محبت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ولا عمل الذی یبلغنی حبک, اور اعمال محبت کی. دیکھیں نا عمل بھی تو چاہیے نا. اب لہذا محبت اگر کسی سے ہو تو عید کا زمانہ آنے والا ہے, جی ہم اسے جوڑا بھی بنا کے دیں گے, خصوصاً منگنی ہو جائے یا نکاح ہو جائے رخصتی نہ ہو, نکاح ہو جائے رخصتی نہ ہو, اسے جوڑا بھی جائے گا, جوتی بھی جائے گی, اور بھی چوڑیاں بھی جائیں گی, سب کچھ جائے گا. کیوں جناب, کیوں اب بھائی کیوں دے رہے ہو؟ ارے جی یہ تو محبت کی بات ہے. لو جی ابھی منگنی ہوئی یا نکاح ہوا, یہ محبت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اعمال محبت یہ سمجھ میں نہیں آتی, اللہ تعالیٰ کی محبت کے اعمال یہ سمجھ میں نہیں آتی. لگا یہ جو داڑھی رکھنا میرے پیارے دوستوں, کیا یہ اعمال محبت کا نہیں ہوگا؟ کہ یہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مونچھوں کو برابر کر رہا ہے, کیونکہ جو مونچھ اس کنارے پر آ جائے یہ گناہ ہے, یہ جو سر پر ٹوپی پہن رہا ہے یہ مونچھیں برابر کر رہا ہے, یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر رہا ہے, یہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر رہا ہے, یہ حلال کھانے کے لیے حرام سے بچنے کے لیے حلال کی چٹنی روٹی کو برداشت کر رہا ہے, ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ان کی ہر چیز کو برداشت کر رہا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے حسینوں سے نظر بچانے کا غم اٹھا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اعمال محبت ہے. یہ جو روزہ رکھ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو تراویح پڑھ رہا ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ محبت کا عمل نہیں ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں جیسے ماشاءاللہ یہاں جو حضرات آتے ہیں محبت کی وجہ سے تو آتے ہیں, ورنہ ہمارے یہاں تو تراویح بھی دیر سے ختم ہوتی ہے, تراویح دیر سے ختم ہوتی ہے, وقت زیادہ لگتا ہے, حالانکہ آرام بھی زیادہ ہے کیونکہ اٹھک بیٹھک نہیں ہوتی ہے, آرام بھی ہے, پھر چار رکعت کے بعد الحمدللہ ٹانگے دبانے کا موقع بھی مل جاتا ہے, آرام سے پانی بھی پی سکتا ہے, لیکن وقت جو ہے زیادہ لگتا ہے تو کون برداشت کرے گا اس کو؟ جس کو محبت ہوگی وہی کرے گا نا. اور پھر اس کے بعد جو محبت کی گفتگو ہو رہی ہے پھر بیٹھ گیا, کیوں بیٹھ رہا ہے؟ محبت کی وجہ سے. ورنہ کہا جلدی سے جاؤ, کہ بیوی پوچھے گی سارے لوگ تو آ گئے, تجھے کیا مصیبت آئی تھی اتنی دیر تک ملا کے پاس بیٹھا ہوا تھا, لیکن کیوں آخر بیٹھ رہا ہے؟ کوئی فائدہ ہے اس فقیر کے پاس؟ کچھ فائدہ اس سے ملتا ہے, اپنے بزرگوں کی کچھ خوشبو ملتی ہے تب تو بیٹھتا ہے نا. یہ کیا وجہ؟ یہ محبت ہے. لہذا یہ بیٹھنا یہ عمل ہوا, لہذا محبت کے لیے ایک عمل ہوتا ہے میرے دوست. اس لیے شریعت یہ جو روزہ ہے, یہ جو تراویح ہے, یہ سب اعمال محبت ہے. یہ جو داڑھی رکھ رہا ہے, شلوار ٹکنوں سے اوپر, نظریں نیچی کر رہا ہے, ایک ایک چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ایک کام کر رہا ہے, ناراضگی سے بچنے کے لیے تکلیفیں اٹھا رہا ہے, یہ سب محبت کے کھاتے میں لکھے جائیں گے. اس لیے وہ جو محبت کا مقام جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اہل محبت با وفا ہوتے ہیں, اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھا دیا کہ تم بھی وہ محبت مانگو, جب وہ محبت تم کو مل جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی اہل وفا میں شامل ہو جاؤ. اور وہ کیسی دعا؟ اللہم انی اسألک حبک, کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. اردو میں یاد کر لیں اور عربی میں یاد کر لیں تو آپ الفاظ نبوت کے ایک اپنا نور ہوتا ہے میرے دوست. وحب من يحبك، اور ان کی محبت مانتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. والعمل الذي يبلغني حبك، اور وہ اعمال، والعمل الذي يبلغ، جو آپ کی محبت تک پہنچانے والے ہوں، ان اعمال محبت کی محبت بھی عطا فرما دیجیے. اس دعا کو مانگے، ہم بھی مانگے، آپ بھی مانگے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی محبت عطا فرما کر وفاداری عطا فرما دے، اور بے وفائی سے اور اعمال بے وفائی سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دے، اور اپنے کرم سے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے. اور میرے دوستو، محبت کا انعام بھی یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ملتا ہے، یہ محبت کے انعامات میں سے ہے. سبحان اللہ، یعنی اللہ والی محبت کے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ، بتائیے عمل کتنا مزے، اور پھر محبت کے عمل تو ہے ہی مزیدار نا، اور انعام کتنا عظیم و شان کہ خاتمہ مل رہا ہے. اور پھر بہت سارے انعامات ہیں جو حدیث مبارکہ میں جس کا ذکر ہے، جن میں سے انعام یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن پکارا جائے گا، آؤ کائیں محبت کرنے والے ہمارے، ہم سے محبت کرنے والے، ان کو عرش کے سائے میں اللہ بٹھائیں گے، ان کو ایسے منابر ممبروں پر بٹھائیں گے، ایسے منابر اور ممبروں پر بٹھائیں گے کہ انبیاء علیہم السلام بھی رشک کریں گے. اور وہ رشک ایسا ہوگا کہ جیسے استاد شاگرد کو کہتا ہے، دیکھو ہمارا شاگرد کو ماشاء اللہ، لدے رش تھوڑی ہوگا کہ انبیاء سے آگے بڑھ جائیں گے، شاگرد استاد سے تھوڑی آگے بڑھ جائے گا. جیسے بیٹا محنت کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، باپ کہتا ہے دیکھو ماشاء اللہ میرے بیٹے کو، استاد کہتا ہے دیکھو ماشاءاللہ میرے شاگرد کو، شیخ کہتا ہے دیکھو ماشاءاللہ میرے مرید کو، ایسا رشک ہوگا کہ دیکھو ماشاءاللہ ہمارے امتیوں کو، دیکھو ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا. سبحان اللہ، یہ محبت انعامات ہے، اور پھر جنت میں بھی ساتھ رہیں گے وہ. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو بھی اپنی محبت، اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ. Ya Allah.